நமக்கு حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو یہ عجیب تین آیات ہیں اور ان تینوں کے اندر یریدو کا لفظ کتنی دفعہ آیا؟ ایک دو تین چار، سبحان اللہ، تین آیات کے اندر چار مرتبہ یریدو ارادہ کرتا ہے. تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت یہاں پر کہ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے، کھولے تمہارے واسطے، بینا یبینو تبیانن، ویہدیکم، اور چاہتا ہے کہ تاکہ ہدایت دے تم کو، لام کئی ہے اور اس کے بعد حالت نصب میں ہوتا ہے. سنن الذین من قبلکم، سنن ان لوگوں کا جو تم سے پہلے ہوئے، الذین من قبلکم جو تھے تم سے پہلے، ویتوب علیکم، اور تاکہ معاف کرے تم، تمہاری طرف یعنی معاف کرے، بیکاز توبہ یتوب کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے تب تو معاف کرنا مطلب ہوتا ہے، اس کا رجوع تو نہیں اللہ تعالیٰ کریں گے نا بندوں کی طرف، بندے رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، یہی توبہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یرید، ارادہ کرتا ہے، ان یتوب علیکم، پھر ایک بار کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہو اور رحمت کے ساتھ متوجہ ہو، یہ مفہوم بنے گا اس کا. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، بلکہ اس کے برعکس، یہاں پہ جو واو ہے کہ اب اس کے برعکس، وہ لوگ جو کہ اپنی شہوات کی اتباع کرتے ہیں، خواہشات کی اتباع کرتے ہیں یعنی نفس کی اتباع کرتے ہیں، وہ کیا ارادہ کرتے ہیں؟ اَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور، یعنی پھر جاؤ، مالا یمیلو، ایک دور پھرنا، بہت بڑا پھرنا، یعنی چھوٹا موٹا راہ سے نہیں پھرو بلکہ راہ سے بہت زیادہ دور ہو جاؤ، یہ نفس کے پجاری چاہتے ہیں. عجیب بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص یعنی بڑا کھول کر کے اپنا مقابلہ کس کے ساتھ کیا ہے، یہاں پر اپنا مقابلہ شیطان کے ساتھ خالی نہیں کیا کہ شیطان یہ چاہتا ہے، حالانکہ شیطان کا بھی تذکرہ قرآن کے اندر آتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید جنرلائز کر دیا. شیطان کا اگر تذکرہ ہوتا تو ذہن جو ہے وہ ابلیسی کی طرف جاتا ہے نا کہ شیطان یہ چاہتا ہے، رائٹ؟ لیکن یہاں پہ الذین یتبعون الشہوات، جو بھی اپنی شہوات، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے اندر شیطان بھی آ گیا، کیونکہ شیطان بھی تو نفس ہی کی پیروی کرنے کی وجہ سے گمراہ ہوا نا. شیطان کو تو کسی شیطان نے گمراہ نہیں کیا تھا، اس زمانے میں تو کوئی شیطان ہی نہیں تھا. تو شیطان بھی نفس کا پجاری ہے، اور جتنے لوگ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں وہ در حقیقت سارے کے سارے نفس کے پجاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اللہ کے مقابلے پر، در اصل جو فالس گاڈ ہے، ایک ہے ریئل گاڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور ایک ہے فالس گاڈ جس کو کہ نفس کہتے ہیں، شیطان نہیں کہتے اس کو. فالس گاڈ جو ہے نا وہ شیطان نہیں ہے، فالس گاڈ جو ہے وہ نفس ہے جو کہ ہر ایک کے اندر موجود ہے. عجیب، ہمارے لیے مشکل ہو گئی نا اب اس طرح سے. تو ہمارے اندر ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن فالس گاڈ موجود ہے. یرید اللہ, اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے, اَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ, کہ تمہارے اوپر تخفیف کرے, آسانی کرے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تخلیق کیا ہے, یعنی انسان جو پیدا کیا گیا ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. یعنی یہ تین آیات جو ہیں وہ, یعنی پہلے تو بڑے مسئلے مسائل چل رہے تھے, فرقہ چل رہی تھی بہت ساری نا, اب جو ہے وہ ایسا لگتا ہے پیور تصوف شروع ہو گئی ہے, کچھ آگے تک جو ہے وہ تصوف جاری رہے گی. اب تزکیہ نفس, ربط آیت, تو فرماتے ہیں کہ ما قبل کی آیتوں میں احکام کی تفصیل مذکور ہوئی ہے, ان آیتوں میں اللہ جل شانہ اپنا انعام و احسان بتلاتے ہیں, اور یہ کہ ان احکام کی مشروعیت میں تمہارے ہی منافع و مصالح کی رعایت رکھی گئی ہے. یعنی جو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ, یہ حکم جو ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہی ہیں, اگرچہ تم اس کی تفصیل کو نہ سمجھو. ٹھیک ہے, تمہیں ہر چیز کی لاجک سمجھ میں آ جانا یہ ضروری نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ان احکام پر عمل کرنے کی ترغیب ہے, اور گمراہوں کے ناپاک ارادوں پر بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تمہارے بدخواہ ہیں جو تمہیں مستقیم راستے سے بھٹکانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی صرف تم نے راستے پہ چلنا نہیں ہے اور اعمال نہیں کرنے, بلکہ اپنے آپ کو بچانا بھی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ صرف تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ تمہارے دشمن بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنا اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام کیا ہے کہ تم جتنا اس راستے کے اوپر آگے بڑھو گے نا, اتنے تمہارے دشمن زیادہ ہو جائیں گے, اتنے دشمن بڑھیں گے تمہارے. جتنا تم پیچھے رہو گے دشمن بھی اتنے کم ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بس اس اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسے ہی بنایا ہے. یہ دشمن اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک انسان کی جان ختم نہیں ہو جاتی. جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو دشمن بھی ختم ہو جاتے ہیں, ایمان والے کے کم از کم. باقی جو کافر جاتا ہے تو پھر کافر کے ساتھ تو پھر سارے کے سارے دشمن رہ جاتے ہیں اس کے بعد, مرنے کے بعد. اور ایمان والے کے سارے دشمن اس دنیا کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, خلاصہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان مضامین مذکورہ کے ارشاد فرمانے سے اسی طرح دوسرے مضامین میں اپنا کوئی نفع مقصود نہیں ہے. اپنا کوئی نفع یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں ملتا کوئی ایکسٹرا جو جنت میں اضافہ ہو جائے گا یا جہنم میں اضافہ ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. تو فائدہ تو سارا ہمارا ہی ہے, کیونکہ یہ محال عقلی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا نفع مقصود نہیں ہے, یعنی یہ عقل کے بالکل خلاف ہے کہ اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اس سے, بلکہ تم کو نفع پہنچانے کے لیے ہے یہ. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آیات احکام میں تو تم سے تمہاری مصلحت کے احکام بیان کر دے, اور آیات قصص میں, یعنی جو قصوں والی آیتیں ہیں جن میں کہانیاں سارے انبیاء وغیرہ کی ہیں, صحابہ کرام کی کہانیاں ہیں, یہ سب کچھ ہی ہے نا اس کے اندر, تو تم سے پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتلا دے. مقصد کیا ہوتا ہے پچھلے احوال بتلانے کا؟ تاکہ تم کو اتباع کی رغبت ہو. ٹھیک ہے, یعنی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اپنی بڑھائیں اور ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کیا, تو اس سے رغبت بڑھتی ہے ان واقعات کے پڑھنے سے, اور مخالفت سے خوف ہو. جنہوں نے مخالفت کری اللہ تعالیٰ کی تو ان کے ساتھ کیا ہوا, یہ بھی ان قصوں کے اندر ہوتا ہے. اور خلاصہ مشترک مقصود یہ ہے, یعنی ان تمام کا یعنی مقصود کیا ہے, کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرما دے. یعنی آیات رغبت اور آیات عذاب, ان دونوں کا مقصد جو ہے وہ رحمت ہی ہے, اور وہ توجہ یہی بیان فرمانا اور بتانا ہے کہ جس میں سر تاثر بندوں ہی کا نفع ہے جیسا مذکور ہوا. یعنی جیسے ایک شفیق ماں, ایک شفیق باپ اپنے بچے کو ترغیب بھی دیتا ہے اچھے کام کرنے کی اور ترغیب بھی کرتا ہے برے کاموں سے بچنے کی, تو دونوں کے اندر ہی رحمت ہوتی ہے نا. وہ بچے کو فائدہ بھی پہنچانا چاہ رہا ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ میکسیمائز کر لے یہ اپنے فائدے کو, اور یہ نقصان سے بچے بھی. تو بھائی دونوں ہی چیزوں کے اندر باپ کی رحمت ہوتی ہے نا, باپ کی شفقت ہوتی ہے اور ماں کی شفقت ہوتی ہے. بالکل یہی معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ماں باپ جو ہے نا, یہ بھی ہمارے لیے نشانیاں ہی تو رکھے ہیں نا, تاکہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ہی چاہتے ہیں جیسے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے چاہتے ہیں ان جنرل. ٹھیک ہے نا, آف کورس ایکسیپشنز ہوتی ہیں ہر جگہ پر کہ وہ چاہتے ہوئے بھی غلط کر جاتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی نقصان پہنچایا جاتے ہیں, یہ الگ بات ہے علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. لیکن ان جنرل جو ہے ماں باپ ہیں شفقت ہی کے لیے کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں. اچھا, اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں, یعنی ماں باپ سے تو علم کی کمی بھی ہو سکتی ہے, ان کے ساتھ جہالت والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ جو کہ غلطی نہیں کر سکتے, کرتے ہی نہیں غلطی. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر محیط ہے, یہ بندوں کی مصلحت جانتے بھی ہیں. میں ماں باپ کا بار بار ذکر کر رہا ہوں تو زیادہ پریشان ہو جائے گا, وہ آج کل حالات ایسی چل رہے ہیں تو آ جاتے ہیں موقع, اور اس کے علاوہ کوئی دوسری اس سے اچھی مثال بھی ذہن میں نہیں آ رہی. لیکن بات یہی ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مصلحت نہیں جانتے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ مصلحت نہ جاننے سے. اللہ تعالیٰ تو علیم ہے, کیا مطلب کہ ساری مصلحتیں جانتے ہیں, سارے فائدے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. بڑے حکمت والے ہیں کہ بلا وجوب ان مصلحتوں کی رعایت فرماتے ہیں, بلا وجوب کا مطلب یہاں پر کیا ہے جو آخری میں کلیئر نہیں ہے, یعنی بغیر کسی وجوب کے, یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے واجب نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی نے پابندی کو تھوڑی لگائی ہے کہ جی آپ نے مصلحتوں کی رعایت کرنی ہے. بھائی اللہ تعالیٰ کو کون پابند کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں ایسا کرنا ہے آپ, نہیں, اللہ تعالیٰ بغیر کسی پابندی کے, یعنی بغیر کسی وجوب کے اللہ تعالیٰ ان مصلحتوں کی رعایت فرماتے ہیں, یعنی مصلحتوں کے مطابق ہی کام کرتے ہیں جو بندے کی فائدے کے لیے ہوتی ہیں, حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا کرنا, پھر بھی کرتے ہیں اپنی رحمت کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ کو وہ تو بیان احکام و قصص سے جیسا ابھی مذکور ہوا تمہارے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمانا منظور ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بیان اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرما دیا. اور پھر کیا کہ اور جو لوگ کفار و فجار میں سے شہوت پرست ہیں وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ. بھاری کجی کا مطلب یہ ہوا کہ راہ راست سے جتنا دور تمہیں کروا سکتے ہیں اتنا کرواتے ہیں, اور تم انہی جیسے ہو جاؤ, کیونکہ وہ لوگ بھی تو اصل میں راہ راست سے بہت زیادہ دور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں نا. چنانچہ وہ اپنے فاسد خیالات مسلمانوں کے کانوں میں ڈالتے رہتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کو احکام میں جس طرح تمہاری مصلحت پر نظر ہے اسی طرح تمہاری آسانی پر بھی نظر ہے, جیسا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو احکام میں تمہارے ساتھ تخفیف یعنی آسانی بھی منظور ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی بنسبت اور مکلفین کے بدن اور ہمت دونوں میں کمزور پیدا کیا گیا ہے. آدمی کے علاوہ دوسرا کون مکلف ہے احکام کا؟ جن. ٹھیک ہے, اور جنوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہر لحاظ سے انسانوں سے طبعی طور پر, مادی طور پر وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہیں, ان کا فزیکل فورس بھی بہت زیادہ ہے ان کے پاس, اور وہ اڑ بھی سکتے ہیں اور آسمانوں تک پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو ان کو بعد میں روک دیا گیا آسمانوں کے اندر داخل ہونے سے, لیکن ان کے پاس صلاحیت تو ہے نا وہاں تک پہنچنے کی. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ روحانی آسمانوں تک ہم پہنچ سکیں, ہم تو اس آسمان تک پہنچنے کے لیے اتنا بڑا راکٹ ایجاد کرنا پڑتا ہے, تب کہیں جا کر کے تھوڑا اپنے ایٹموسفیئر سے باہر نکل پاتے ہیں. پھر اور وہ مارس کی آج کل جو ہے وہ پتہ نہیں کس نے مارس کے لیے چھوڑ دیا, جاپان نے چھوڑ دیا, تو انڈیا چھوڑنے والا ہے, تو فلانا وہ یہ سب کرتے رہتے ہیں ہم لوگ. بہرحال جن جو ہیں وہ تو بغیر کسی راکٹ کے وہ یعنی ان آسمانوں تک پہنچ سکتے ہیں جو کہ ہماری اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں. بہرحال تو بہت زیادہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی ہیں, پھر اس کے بعد ان کے پاس صلاحیتیں, نہ صرف ایک اڑنے کی صلاحیت بلکہ وہ اٹھانے کی صلاحیت, یعنی کتنا بڑا وزن کہ وہ پورا کا پورا تخت اٹھا کر کے جو ہے وہ یہاں پہ لے کر کے آ جائے گا, بلکہ بلقیس کا تخت. پھر اس کے علاوہ ان کے پاس صلاحیت یہ ہے کہ یہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں, ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں. رائٹ, یہ کتنی بڑی صلاحیت ہے, ہمیں یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کتنے سال لگے, کتنی ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑی, تب کہیں جا کر کے نا وہ چھپ کر کے کسی کو مینوور کر سکتے ہیں, اور یہ لوگ جو ہیں وہ پیدائشی طور پر ان کے پاس یہ صلاحیت ہے. پھر اس کے بعد ان کے پاس ایک اور بہت ہی ایکسٹرا صلاحیت ہے جنوں کے پاس, وہ کیا کہ یہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں, یہ روحانی دنیا کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے, ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. رائٹ, یہ تو دیکھ سکتے ہیں نا, جبھی تو یہ فرشتوں کے کان لگا کے سنتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس قسم کی ساری حرکتیں کیا چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں اور ہمارے پاس ان میں سے کوئی بھی صلاحیت نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس کے غوث کے مناسب احکام مقرر فرمائے ہیں، ورنہ بے اعتبار رعایت مصلحت کے اعمال شاقہ کا تجویز کیا جانا بھی مضائقہ نہ تھا، کیونکہ بے شک یہ صلاحیتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ کتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان ساری نعمتوں کے حساب سے اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر احکام ڈال دیتے تو پھر تو میاں یعنی سانس نہیں لے سکتے جب تک میرا ذکر نہ کرو، تم سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، تم کھانا کا ایک نوالہ بھی جو ہے نا وہ غفلت میں نہیں کھا سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تم وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتھارٹی تھی، اللہ تعالیٰ کو بلکہ حق بھی تھا کہ وہ یہ سارے احکامات ہمارے اوپر ڈال دیتے، لیکن پھر ہمارا کیا بنتا؟ مگر ہم نے دونوں امر کا مجموعاً لحاظ فرمایا اور یہ بڑے علم و حکمت اور نیز رحمت و شفقت پر موقوف ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا خلاصہ تفسیر۔ معارف مسائل بھی شروع کر لیتے ہیں کہ نکاح کے بعد کے بہت سے احکام بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں یہ بتایا کہ اللہ پاک واضح طور پر پھوٹ کھل کر تمہیں احکام بتاتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام اور صالحین عظام رحمۃ اللہ علیہم جو پہلے گزرے ہیں ان کے طریق کی رہبری فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو ان کا راستہ ہے نا، ان انسانوں کا راستہ، یہی ہے کامیابی کا راستہ، یہ کوئی کتابی راستہ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے جس طرح سے کہ آپ ایک میپ بنا دیتے ہیں کہ یہاں سے ادھر جانا، ادھر سے ادھر جانا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، منزل پر پہنچ جاؤ گے، نہیں، یہ انسانوں کو فالو کرنا، فتبع سبیل من اناب الیہ، انسانوں کے پیچھے پیچھے چلنا، انسانوں سے ہٹ کر کے آپ راستہ نہیں پا سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنا دیا ہے، بس ٹھیک ہے نا، کر لو جو کرنا ہے، مانو یا نہ مانو یہ تمہاری مرضی ہے، جنت میں جانا ہے تو انہیں انسانوں کے پیچھے چلنا پڑے گا، نہیں جانا تو بے شک تم دو کرو، مرضی ہے تمہاری، جاؤ گے جہنم میں، آخر جنت تک نہیں پہنچ سکتے انسانوں کے بغیر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے نا ان انسانوں کے طریق کی رہبری فرمائی ہے، یہ ہے جیسے کہ آج بچوں کی کلاس میں بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی علیہ السلام کیا تھے؟ انسان تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھیجا بھی، پھر ان کے طریق کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی فرمایا اور امت کے اندر جاری بھی فرما دیا، ان کے طریق پہ چلنے والے بھی پیدا فرما دیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ انہی کے راستے پہ چلنے پہ ہماری کامیابی ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ حلال و حرام کی تفصیلات صرف ہمارے ہی لیے ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی اس طرح کے احکام بتائے گئے تھے جنہوں نے عمل کیا اور مقربین بارگاہ خداوندی ہوئے۔ جو لوگ متبع شہوات ہیں یعنی زناکار، اور وہ قومیں اور اصحاب مذاہب باطلہ جن کے نزدیک حرام حلال کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو متبع شہوات جو ہے، کیونکہ شہوت کا جو گناہ ہے یا شہوت کی جو روحانی بیماری ہے، تو اس کی جو سب سے میجر مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، سب سے بڑا اظہار شہوت کا کس شکل میں ہوتا ہے؟ وہ زنا کی شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ کہ صرف یہ واحد طریقہ نہیں ہے شہوت کے اظہار کا، اس کی مینیفیسٹیشن کا، لیکن سب سے بڑا اور پرومیننٹ طریقہ یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ عورت مرد والا جو معاملہ ہوتا ہے، جس کو زنا کہتے ہیں۔ اس وجہ سے متبع شہوات جو ہے وہ یعنی زناکاری۔ اچھا، اس کے اوپر ایک بات یاد آئی، کیا تھی وہ؟ وہ کال سب نے ذہن کیا نہیں ہو رہا، ہوتا ہے یاد یوزلی کہ یہ قوم جو ہے، وہ حضرت جی نے فرمایا تھا کسی بیان میں کہ یہ جو قوم ہے نا، یہ انگریز یا ویسٹرن جو یہ لوگ قوم ہے، تو یہ ساری چیزیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن کیا زنا نہیں چھوڑ سکتے فرمایا تھا، یا موسیقی نہیں چھوڑ سکتے، یا شراب نہیں چھوڑ سکتے؟ اس کو پتا نہیں کیوں بات میں یاد نہیں آ رہی۔ تو خیر، ان کے یہاں جو باقی بھی بیان سارے گناہ موجود ہوتے ہیں، لیکن زنا والا گناہ جو ہے وہ سب سے زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہ قومیں اور اصحاب مذاہب باطل جن کے نزدیک حرام حلال کوئی چیز نہیں، وہ تم کو بھی راہ حق سے ہٹا کر اپنے باطل ارادوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تم ان سے ہوشیار رہنا، بعض مذہبوں میں اپنی محرم عورتوں سے بھی نکاح کر لینا درست ہے، اور بہت سے ملحدین اس دور میں نکاح کو ختم کرنے ہی کے حق میں ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ کافرین کا نام نہیں لیا بلکہ ملحدین کا نام لیا، کیونکہ ملحدین کون ہوتے ہیں کہ جو کہ اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زنا نہیں چھوڑ سکتے ہیں بتایا تھا، ہاں تو پھر یہی قول ہوگا کہ یہ قومیں جو ہیں وہ سب کچھ چھوڑ سکتی ہیں، شراب بھی چھوڑ دیں گی، موسیقی بھی چھوڑ دیں گی، سور کھانا بھی چھوڑ دیں گی، لیکن یہ زنا نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ شہوت اس کے تحت جو ہے نا یہ چیز جو ہے وہ ایک لازم و ملزوم بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ تو ملحدین کون ہوتے ہیں؟ جو کہ بیسیکلی منافقین، ٹھیک ہے، نفاق کی ایک شکل ہے نا الحاد، تو یہ اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں لیکن اندر سے یہ کافر ہوتے ہیں، تو یہ پھر اس قسم کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں کہ نکاح کو ختم کرنے کے حق میں ہوتے ہیں۔ اور بعض ممالک میں عورت کو متاع مشترک قرار دیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو سراپا یعنی سرتاپا، سر سے لے کے پیر تک نفس کے بندے ہوتے ہیں اور خواہش کے غلام ہیں۔ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بعض ضعیف الایمان لوگ جو ان ملحدوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو فرسودہ خیال کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ایک دیندار گھرانے کا بچہ ہوتا ہے، وہ پھر اسکول میں جاتا ہے، انہی کی کتابیں لکھی بھی پڑھتا ہے اور انہی کے ٹیچرز ہی سے بات سنتا رہتا ہے، پھر بھی اچھا خاصا جو ہے نا وہ گھر کا انفلوئنس اس کے اوپر پھر بھی رہتا ہے۔ لیکن جب وہ کالج جاتا ہے اور کالج میں آپ کو پتا ہے کہ جس قسم کا وہاں پہ ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے ٹائم کے اوپر، اور وہاں پہ پروجیکٹس ہوتے ہیں، اسائنمنٹس ہوتی ہیں، پھر پتہ نہیں یعنی آپ کو کبھی جو ہے وہ یعنی کام کرنا پڑتا ہے، رائٹ، تو اس کے لیے نا پھر ہمارا اپنا تجربہ بھی یہی تھا اور دوسروں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ پھر گھر آنا جانا بہت کم ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں نا وہ ہمارے حضرت جو مدرسے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مدرسہ اپنا وطن نظر آتا ہے اور کتابیں اپنا کتابوں کے کاغذ اپنا کفن نظر آتے ہیں۔ تو بالکل اسی کی انہوں نے ریپلیسمنٹ جو ہے وہ کالج کے اندر بھی کر دی ہے کہ کالج ہی جو ہے نا وہ گھر نظر آتا ہے اور کالج کا کام جو ہے نا یہی اپنی زندگی کا ٹوٹل مقصد یہی نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا جو ہے نا وہ انسان پھر کالج کے اندر جب چلا جاتا ہے نا تو پھر اس کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ وہیں کے نظریات ہو جاتے ہیں، اور وہاں کے جو نظریات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے نا یہ اچھا خاصا دیندار گھرانے کا جو بچہ تھا یہ پھر جو ہے نا یہ بھی الحاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا دین جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اور یہ انفارچونیٹلی دنیا کے اندر ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ پاکستان جہاں پہ کہ مدارس بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، مشاہد بھی ہیں اور اولیاء بھی ہیں اور سب کچھ ہے، رائٹ، اور ہندو بھی وہاں پہ نہیں ہے، انڈیا میں تو چلو یہ سب بھی ہے لیکن ہندو بھی میجورٹی میں، پاکستان میں تو ہندو بھی نہیں ہے میجورٹی میں، ساری جو ہے وہ سو کالڈ مسلمان ہیں، لیکن وہاں پر بھی کالجوں میں یونیورسٹیز کے اندر جا کر کے ملحد بن کر کے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ آج کل جو ہود بوائے وغیرہ کے جو آرٹیکل تعداد آ رہے ہیں نا تو یہ بہت بڑی مثال ہے کہ یہ اس قسم کے مفکر اور انٹلیکچوئل جو ہیں وہ کالجوں کے اندر فیکلٹی کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا پھر ان کے پیچھے پوری ایک فالوئنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پورے جو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ تر پھر اسی طرح کے مفکرین کے جو ہیں وہ یعنی افکار کو لے کر کے اپنا لیتے ہیں، اور ان کا ایمان جو ہے پھر ایک انسین طریقے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا پھر اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے ان ملحدین کے ساتھ پھر ان کا بھی ان کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو فرسودہ خیال کرنے لگتے ہیں، اور دین کو فرسودہ خیال کرتے رہنا، اب اس کے بعد ایمان نہیں باقی رہتا، کہنے کو تو ہم ان کو کافر تو نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، یعنی فتویٰ تو اس کے اوپر نہ تو ہم کر سکتے ہیں، اور یعنی ایون دارالافتاء والے بھی جو ہے بیٹھ کر کے ان کے پاس بھی الحمدللہ بہتر اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جب کوئی آتا ہے تب کہیں جا کر کے وہ فتویٰ دیتے ہیں نا، تو اس وجہ سے فتوے کے اعتبار سے تو کسی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن حقیقت تو یہی ہوتی ہے نا کہ جب آپ دین کو فرسودہ کرا دینا شروع کر دیں، اس کے اوپر آپ کا دل جو ہے نا وہ بیٹھ جائے، مطمئن ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ایمان کی طرف باقی رہ گیا بھائی۔ ٹھیک ہے، دشمنوں کی باتوں کو انسانیت کی ترقی سمجھتے ہیں اور نادانستہ طور پر اس خام خیالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ ماڈرن نظریات کے حامی ہیں، کاش ہمارا دین بھی اس کی اجازت دیتا۔ العیاذ باللہ، اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تم لوگ ایسے بدتینت انسانوں کے نظریات کو اپنانے سے دور رہنا۔ تو یہ جو معاملات چل رہے ہیں نا، یہ آج کے دور کی کے مسئلے نہیں ہیں، یہ جو ہیں یہ اس وقت سے چل رہے ہیں کہ جب سے جب جو ہے نا وہ برے صغیر کے اندر، یعنی صرف برے صغیر کی اگر بات کریں، باقی دنیا کے بارے میں بات نہیں کر رہے، صرف برے صغیر کی، تو جب سے جنگ آزادی مسلمان ہارے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سے جب سے ٹوٹل کنٹرول ہو گیا نا برٹش کا انڈیا کے اوپر، تو یہ اس وقت کے حالات ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت پھر تعلیمی نظام جو ہے وہ انہوں نے رول آؤٹ کیا انڈیا کے اندر اپنا والا، ٹھیک ہے، تو اب وہاں پر جو ہے وہ علی گڑھ کا بھی سسٹم جو ہے وہ مسلمانوں نے ان کے شانہ بشانہ کسی طرح کیچ اپ کرنے کی نیت سے، ٹھیک ہے، کہ جی مسلمان بھی ذرا کیچ اپ کر لیں اس دنیاوی امور علوم کے اندر، ٹھیک ہے، تو وہ بھی سسٹم جو بنایا گیا، تو اب یہ اس وقت سے چل رہا ہے. تو اس وقت کیا ہوتا تھا، اس وقت جو ہے نا وہ علماء جو تھے وہ بہت کم رہ گئے تھے، ہزاروں کو تو سولی دے دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور سولی دینے کی وجہ سے امپیکٹ کیا ہوا تھا سوسائٹی کے اوپر کہ جو علماء موجود تھے نا وہ بھی انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے. انڈر گراؤنڈ کیا مطلب، یعنی جس کو گوشہ نشینی ٹائپ کی کیفیت کہتے ہیں، یا یہ کہ وہ کھل کر کے نہیں بولتے تھے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بھی ایک جائز ایک آپشن ہے علماء کے پاس کہ وہ گوشہ نشینی یا انڈر گراؤنڈ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت جو ہے یہ دارالعلوم دیوبند جو بنایا گیا تھا یہ تو بہت ہی سیکریسی کے اندر بنایا گیا تھا، ایک طالب علم ایک استاد، یہاں سے یہ سسٹم شروع ہوا. تو وہ دور جو تھا نا وہ تھا علماء کی غیر موجودگی کا دور. ہم سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں زیادہ علماء ہوتے ہوں گے، نہیں، اس زمانے میں چند شخصیات تھیں جو کہ کام کر رہی تھیں لیکن تعداد بہت کم تھی. یہ بڑے بڑے جو جبال جن کو ہم یاد کرتے ہیں نا، حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب یہ بڑی بڑی شخصیات تھیں. اگر کمپیوٹر سائنس کے لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ بات کو شاید زیادہ سمجھ سکیں، یہ لوگ کیا تھے، یہ سپر کمپیوٹرز تھے، یہ مین فریم کمپیوٹرز تھے، ٹھیک ہے نا، ان کی طرح کی چیز تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو نیچے تھے نا ڈمپ ٹرمینل زیادہ تھے، ٹھیک ہے، ڈمپ ٹرمینل زیادہ تھے اور یہ سپر کمپیوٹر تھے تھوڑے سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ بس کام کر رہے تھے. اوور آل سوسائٹی کے اندر علماء کی ایک آپ کو موجودگی نہیں. ہاں ابھی بھی پیچھے سے تھوڑا دین چل رہا تھا، کلچرل دین چل رہا تھا، کچھ ادب آداب چل رہے تھے. کیوں چل رہے تھے؟ اس لیے کہ ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا اس وقت تک، رائٹ، اور تعلیمی نظام جو ہے وہ ابھی نیا نیا رول آؤٹ ہوا تھا، تو اس وجہ سے نا عوام الناس کے اندر ویسی بے حیائی نہیں تھی، ویسی جو ہے نا بے ادبی نہیں تھی، وہ کیونکہ ابھی تک سیکھا ہی نہیں تھا انہوں نے ساری چیزیں، وہ تو ٹی وی نہ آ کر کے ساری چیزیں زیادہ سکھائی ہیں نا، ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ تھا. تو اس وجہ سے نا یہ لوگ جو تھے نا یہ ڈائریکٹ، یعنی یہ جو ملحدین کا شکار، الحاد کا جو شکار ہوتے تھے نا ان تعلیمی اداروں میں جا کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ ڈائریکٹ دین کو نشانہ بناتے تھے. یہ میں سارا اصل میں بولنا چاہ رہا تھا، اصل میں مقصد یہ ساری چیز بولنے کا یہ تھا کہ یہ لوگ ڈائریکٹ دین کو نشانہ بناتے تھے، دین کو فرسودہ خیال، دین کے اوپر اعتراض کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب کیا فرق آ گیا اس کے اندر، اگر آپ میں سے کوئی بتائے تھوڑا آپ بھی تو بولے نا کچھ. اب کیا what has changed now. اب یہ جو پورا کا پورا سیناریو ہے، اس سیناریو میں اب کیا تبدیلی آئی ہے؟ A lot has changed, ٹھیک ہے نا. اپیرنٹلی اب یہ دین کو ٹارگٹ نہیں کرتے، اب یہ علماء کو ٹارگٹ کرتے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب علماء کی تعداد بہت زیادہ، کیونکہ یہ مدارس کا سلسلہ جی پنپا ہے نا، ہر سال جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں علماء گریجویٹ ہو کر کے نکلتے ہیں. اب وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہیں، بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو چند سالوں کے اندر 10 سال گزرتے ہیں ایک بندے کو گریجویٹ ہونے کے بعد، تو وہ اچھا خاصا ایک پرومیننٹ عالم بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ادھر سے دین نے بھی بہت زیادہ ٹیک آف کیا ہے، ٹھیک ہے. ان علماء کا ظاہر اثر ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر، ٹھیک ہے. تو دین نے بھی بہت ٹیک آف کیا ہے، اور دوسری طرف میڈیا نے بھی بہت ٹیک آف کیا ہے، ایجوکیشن کے سسٹم نے بھی بہت ٹیک آف کیا ہے، سیکولر ایجوکیشن نے، ٹھیک ہے نا. تو اب جو مقابلہ ہے نا وہ یہ دین کو اب کچھ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اب یہ جو ہے نا وہ دین والوں کو کہتے ہیں فرسودہ، رائٹ. تو بس تھوڑا سا فرق یہ ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ہیں وہ دین کو کچھ کہنے سے اب ڈرتے ہیں. جیسے کہ کل بات ہو رہی تھی, ایک بھائی تو بتا رہے تھے نا کہ وہ اسمبلی کے اندر قرارداد پاس ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ خاتم النبیین کا لفظ لگایا جائے گا, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ جو بے حرمتی کی بات ہوگی تو اس کو یعنی نصاب میں سے نکال دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ اسمبلی کے سارے مسلمان جو تھے اور ایون نان مسلم بھی ہوں گے, ان سب نے اس قرارداد کی حمایت کری, سب نے قرارداد کی حمایت کری, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ چل رہے ہیں بہت کہ دیکھو اتنے اچھے لوگ تو ہیں, اتنے تو اچھے لوگ ہیں, اس قرارداد کی سب نے حمایت کری, ٹھیک ہے نا. تو یہ مولوی لوگ جو ہیں نا وہ خامخائی جو ہے وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں, خامخائی ان کو برا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے اس کا جواب دیا کہ بھائی مولوی لوگ خامخائی ان کو برا نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا. آپ اتنا خوش ہونے کی ضرورت ہے, یہاں جی سب نے چونکہ اس قرارداد کی حمایت کری ہے تو اب سارے لوگ نیک ہو گئے, اب سارے لوگ اچھے ہو گئے. بھائی سیدھی سی بات ہے, یہ نہیں سوچ سکتے مولویوں کے ڈیفینڈ کرنے کی وجہ سے خالی کہہ رہے ہیں, یہ نہیں سوچ سکتے کہ اگر یہ اس کی مخالفت کرتے اس قرارداد تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ, پھر تو یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں نا, رائٹ, یہ کھل کر کے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ تو یعنی دین کے خلاف ہے, یہ جو ہے وہ ملحد ہیں, یہ کافر ہیں, یہ قادیانی ہیں, یہ فلانے ہیں ڈھمکانے ہیں, رائٹ. تو کسی کی مجال ہو سکتی تھی کہ اس قرارداد کی مخالفت کرے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ والی سچویشن بن گئی ہے کہ دین کی مخالفت نہیں کر سکتے. اس وجہ سے نا اب انہوں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ اب دھوکے کے انداز میں کام کرنا ہے, اور یہ ہے بھی فتنہ دجال کا زمانہ, یہ دھوکے کا زمانہ ہے. اب کھل کر کے مخالفت نہیں ہوگی, اب جو ہے نا وہ ایسے انداز میں مخالفت ہوگی کہ جس کو سمجھنا ہی مشکل ہوگا کسی کے لیے کہ یہ مخالفت ہو رہی ہے کہ حمایت ہو رہی ہے, یہی نہیں سمجھ میں آئے گا کسی کو. اسی کو تو فتنہ دجال کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہو گیا. بہرحال آگے چلیں, پھر فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم, یعنی اللہ پاک تم پر تخفیف اور ہلکے احکام کا ارادہ فرماتے ہیں, تمہاری دقتیں دور کرنے کے لیے نکاح کے بارے میں ایسے نرم احکام دیے جن پر سب عمل پیرا ہو سکتے ہیں, اور اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ ہو تو باندیوں سے نکاح کی اجازت دے دی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ریلیکسیشن تھیں جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. مہر کے بارے میں طرفین کو باہمی رضامندی سے طے کرنے کا اختیار دیا, اور ضرورت کے وقت ایک سے زائد عورت سے بھی نکاح کی اجازت دی گئی, ٹھیک ہے نا. ضرورت کے وقت حضرت جو ہے وہ تربیت یافتہ تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا یہ خاص ان کو ایکسپرٹیز حاصل ہے گھریلو معاملات کے اندر, گھریلو جھگڑے, گھریلو حالات, ٹھیک ہے نا. حضرت نے دوسری شادی کری اور پھر اس کے بعد ڈنکے کی چوٹ پر سب کو بتایا تم نہ کرنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری شادی کری, پھر ڈنکے کی چوٹ پر یعنی اپنی کتابوں میں لکھ کر کے بتایا تم نہ کرنا, صحیح ہے. اور میں نے جو کری نا میں نے کوئی ایسے نہیں کری تھی, میرے کرنے کی اور وجوہات تھی, تم میری وجوہات کو فالو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ان کے تربیت یافتہ تھے, ہے نا, ان کے مزاج شناس تھے بلکہ, ٹھیک ہے. تو کیا فرما رہے ہیں, ضرورت کے وقت ایک سے زائد کی اجازت دی ہے, ٹھڑکیاں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری ہے, یہ کرو گے نا تو پھر اس کے بعد تماشے بھی دیکھنا تمہاری زندگی میں کیا بنتا ہے اس کے بعد, اور تمہاری اولاد جو پہلی بیوی سے تھی اگر تو اس کے ساتھ کیا بننا ہے وہ بھی تم تماشے دیکھنا پھر, اور قیامت کے دن پھر حساب دینا ان ساری باتوں کا, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے کہ دوسری شادی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیں. تو ضرورت کے وقت ایک سے زائد عورت سے بھی نکاح کی اجازت دی گئی ہے بشرطے کہ عدل ہاتھ سے نہ چھوٹے, اور کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہے کہ وہ عدل کر کے دکھائے, ٹھیک ہے نا. حقیقت یہی ہے, تو ضرورت کے بغیر کریں گے تو مار پڑے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور ضرورت جو ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, وہ بھی ڈیفائن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ہے ضرورت کہ نہیں. اچھا, حضرت طرفین کا مطلب سمجھا دیں پلیز. طرفین, ہاں طرفین کا مطلب دونوں سائڈز, طرف ہے نا, ایک طرف دوسری طرف, تو دونوں طرفوں کو ملا لیں تو طرفین بنتا ہے. یعنی یہاں پہ طرفین کا مطلب ہے شوہر اور بیوی, دونوں سائڈز. اچھا پھر فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, یعنی انسان خلقی طور پر ضعیف ہے اور اس کے اندر شہوانی مادہ رکھا گیا ہے, اگر بالکل ہی عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا تو اطاعت اور فرمانبرداری کرنے سے عاجز رہ جاتا. بھائی اللہ تعالیٰ نے مینوفیکچر کیا انسان کو، تو جو کچھ انسان میں ڈالے وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ کتنا اس کے اندر شہوت ہے، کتنا اس کے اندر غصہ ہے، کتنا اس کے اندر یہ ہے، کتنا وہ ہے، اور کتنا جو ہے یہ ہینڈل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی وسعت بنائی ہے اتنا ہی جو ہے وہ تکلیف ڈالی ہے. تو وہی معاملہ ہے کہ اگر یہ بالکل ہی منع کر دیتے کہ عورتوں سے دور رہو، جیسے کہ ان گوروں کا معاملہ ہے، ان گوروں نے تو انسان کو نہیں بنایا نا، ہے نا، تو یہ کیا کرتے ہیں، عورت جو ہے وہ بے لباس سامنے آتی ہے اور کہتے ہیں کہ کچھ مت کرنا، خبردار جو ہاتھ لگایا ہو اس کی مرضی کے بغیر، ہاں مرضی کے ساتھ جو چاہو کرو، لیکن مرضی کے بغیر جو ہے تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں پکڑ کے جیل میں بند کر دیں گے، ہے نا. تو بھائی یہ وہی بندہ کر سکتا ہے کہ جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو خالی، اور اس کے علاوہ کون یہ کام کر سکتا ہے. تو بیس کے لیے حقیقت یہ ہے کہ ان کا دماغ خراب ہے، اور ہم اگر ان کو فالو کرتے ہیں تو ہمارا ان سے زیادہ خراب ہے. حقیقت تو یہی ہے. بہرحال اگر بالکل ہی عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا تو اطاعت و فرما برداری کرنے سے عاجز رہ جاتا، اس کے عجز و ضعف کے پیش نظر عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ ترغیب دی، اور نکاح کے بعد آپس میں جو ایک دوسرے کو نفس اور نظر کی پاکیزگی کا نفع اور دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ان سے طرفین کو تقویت پہنچتی ہے، یعنی شوہر کو بھی اور بیوی کو بھی. پس نکاح ضعف کے دور کرنے کا باہمی معاہدہ اور ایک بے مثال طریقہ ہے. یعنی جو کمزوری رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، تو اس کمزوری کا بہترین علاج، بہترین طریقے سے اس کمزوری کے ساتھ انسان زندگی گزار سکتا ہے اگر نکاح کے راستے کو، اسی وجہ سے سنت بھی ہے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی، نکاح من سنتی. آگے فرماتے ہیں اللہ رب العزت عبداللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کے اموال مت کھاؤ، بالباطل، باطل کے ساتھ. دے آر ڈیفائننگ اینٹی ہیراسمنٹ لاس، ری ڈیفائننگ اور ڈیفائننگ، ڈیفائننگ تو انہوں نے بہت پہلے سے کری ہوئی اینٹی ہیراسمنٹ لاس. الا ان تکون تجارتن، سوائے اس کے کہ ہو یہ تجارت کے لیے، ان تراضی منکم، آپس میں راضی ہونے کے، یعنی آپس کی خوشی سے تجارت ہو، تو پھر تم ایک دوسرے کے مال سے کھا سکتے ہو، یعنی ان کو استعمال کر سکتے ہو. اس کی تفسیر آگے آتی ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. یہ وہی والا انداز ہے کہ جیسے کہ سورہ حجرات کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، کہ کیا تھا وہ، انفسکم، کہ یہ تم ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہو، کیا کیا تھے وہ آیات، کوئی حافظ ہے تو بتا سکتا ہے. تو اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. کوئی اپنے آپ کو قتل کرتا ہے سوائے جو خودکشی کر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اپنے آپ کو قتل نہیں کرتا. تو اپنے آپ کو قتل کرنا مطلب کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو. تم دوسرے کو قتل کرو گے نا، تم بھی جاؤ گے، تم بھی لٹکو گے. دنیا میں لٹکو، نہیں لٹکو تو آخرت میں تو تمہیں لٹکایا جائے گا، ٹھیک ہے. تو اپنی جان کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. اچھا، قتل یقتلوا کا لفظ استعمال کیا یہاں پہ، قاتل یا قاتلو کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہ باہم ایک دوسرے میں قتل نہ کرو، ٹھیک ہے. تو بات بالکل کلیئر کریے، اپنی جان کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو یعنی مت مارو، ٹھیک ہے. تو مفہوماً کسی کو بھی مت مارو، ورنہ وہ قاتل یا قاتلو والا صیغہ استعمال کرتے تو پھر تو وہ ہوتا نا کہ جی جنگ مت کرو آپس میں اور وہ ساری باتیں. ان اللہ کان بکم رحیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت مہربان ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، عُدْوَانًا وَظُلْمًا، تعدی سے، عُدْوَانًا کا مطلب کہ یعنی حد سے بڑھ کر کے، ٹھیک ہے، ٹرانسگریشن جس کو کہتے ہیں، وَظُلْمًا بھی وہی تقریباً کے ظلم کے شکل میں جو یہ کام کرے گا نا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں. یعنی وہ مارا تو اس نے کسی اور کو، لیکن جائے گا خود جہنم کے اندر، تو گویا کہ اس نے اپنے آدمی کو مار دیا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالی کے لیے بہت آسان ہے، یسیر. اب رب کے آیات کے اندر حضرت نے گویا کہ اب تک سورہ نساء کی پوری سمری بیان کر دی ہے، بہت ہی زبردست سمری بیان کی ہے. فرماتے ہیں کہ شروع سورہ نساء میں تمام انسانوں کا ایک ماں باپ سے پیدا ہونا، اور سب کا ایک رشتہ اخوت میں جکڑے رہنا بیان فرما کر عام انسانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی ادائیگی کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا. ٹھیک ہے, سورہ نساء وہیں سے ساتھ شروع ہوتی ہے نا. اچھا, پھر یتیموں اور عورتوں کا تفصیلی بیان آیا تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم نے ماشاءاللہ اچھے سے پڑھا تھا. پھر میراث کے احکام کا بیان ہوا تھا جس میں یتیموں عورتوں کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کی بھی تاکید آ گئی, اور اس کے بعد نکاح کے احکام آئے کہ کس عورت سے نکاح حلال ہے, کس سے حرام ہے, کیونکہ نکاح ایک ایسا معاملہ اور معاہدہ ہے جس سے عورت کی جان اور مال میں تصرف کرنے کا کسی کو حق ملتا ہے. اگر آپ انڈر لائن کرنا چاہیں تو رشتہ اخوت کو انڈر لائن کر لیں, ٹھیک ہے, اور یعنی یہ سب اجمالی بات ہو گئی پہلے, پھر اس کے بعد یتیموں کو انڈر لائن کر سکتے ہیں, پھر میراث کو انڈر لائن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ پھر میراث کے احکامات آئے تھے, اور پھر اس کے بعد پھر یتیموں, ہاں نہیں یتیموں کو تو پہلے بھی ذکر ہو گیا, دوسرے رشتہ داروں, دیگر رشتہ داروں اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں, اور پھر آخر میں نکاح. تو یہ پوری کی پوری سمری ہو گئی اب تک جو سورہ نساء ہے. مذکورہ آیتوں میں عام انسانوں کی جان و مال کی حفاظت اور ان میں ہر ناجائز تصرف کرنے کی ممانعت کا بیان ہے, خواہ وہ انسان مرد ہوں یا عورتیں, اور عزیز رشتہ دار ہوں یا غیر, یہاں تک کہ مسلم ہوں یا وہ غیر مسلم, وہ غیر مسلم جن سے کر کے جنگ کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو. ٹھیک ہے, یعنی حربی غیر مسلم یہاں پہ شامل نہیں ہے. حربی وہ ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ اوپن اناؤنسڈ وار ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے الگ احکامات ہیں, لیکن یہاں پر یعنی جن کے ساتھ کسی قسم کا آج کل کا ماڈرن کوئی اگریمنٹ ہے, پاسپورٹس والا, ویزاز والا جو اگریمنٹ ہوتا ہے آج کل, ٹھیک ہے, تو وہ والے غیر مسلم بھی ان کی جانوں سے تصرف نہیں کر سکتے, نہ مال میں تصرف کر سکتے. خلاصہ تفسیر کہ یا بینکم, کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق یعنی غیر مباح طور پر مت کھاؤ, مال ناحق مت کھاؤ, طور پر مت کھاؤ, غیر مباح یعنی امپرمیسیبل, مباح کا مطلب پرمیسیبل, طور پر مت کھاؤ. اب اس کی ایک تفسیر میں برتو لکھا ہے, جیسے آپ معاملات برتتے ہیں کسی کے ساتھ, تو مت کھاؤ کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے بلکہ برتنا ہے. آگے تفصیلات ہیں, لیکن مباح طور پر ہو, مثلا کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے واقع ہو, بشرطے کہ اس میں اور بھی سب شرائط شرعیہ ہو تو مزائقہ نہیں ہے. یہ تو مالی تصرف تھا. آگے تصرف نفسی کو فرماتے ہیں کہ اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو, بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں, اس لیے ضرر رسانی کی صورتوں کو منع فرما دیا, بالخصوص جب اس میں یہ اثر ہو کہ دوسرا شخص پھر تم کو ضرر پہنچا دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تم کو بھی ضرر سے بچا لیا, اگر تم کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو ہو سکتا ہے اگلا بھی تمہیں نقصان پہنچا سکے, اور چونکہ قتل ان دونوں عملوں میں اشد ہے اس لیے اس پر بالخصوص وعید سناتے ہیں کہ جو شخص ایسا فعل یعنی قتل کرے گا اس طور پر کہ حد شرع سے گزر جائے, یعنی قصاص میں قتل کرنا تو شریعت میں جائز ہے نا, ٹھیک ہے, یا سلطان کا جو ہے وہ کسی اور وجہ سے کسی کو قتل کرنا, شرعی وجہ سے قتل کرنا, تو وہ بھی جائز ہوتا ہے سلطان کے لیے, ٹھیک ہے, تو اگر ان کے علاوہ کوئی قتل کرے گا تو وہ حد شرع سے گزر جانے والا بنے گا, اور وہ گزرنا بھی خطائے فعل یا خطائے رائے سے نہ ہو بلکہ اس طور پر کہ قصدن ظلم کرے, تو ہم عنقریب یعنی بعد الموت اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کریں گے, اور یہ امر یعنی ایسی سزا دینا خدا تعالیٰ کو بالکل آسان ہے, کچھ اہتمام کی حاجت نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کو سزا دینے کے لیے کچھ بہت اہتمام وغیرہ نہیں کرنا ہوگا, اللہ تعالیٰ تو ایسے سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہی رہتا کیسے سزا آ رہی ہے, جس میں اس احتمال کی گنجائش ہو کہ شاید کسی وقت اہتمام و سامان جمع نہ ہو تو سزا ٹل جائے گی, یعنی اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ قدرت نہیں رکھتے سزا دینے کے اوپر تو چلو سزا معاف ہو جائے گی, نہیں ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ جو اوپر لکھا تھا نا وہ گزرنا بھی یعنی حد سے جو گزرنا ہوا نا کہ کسی کو قتل کر دیا, تو یہ خطائے فعل, بھائی जैसे कि आप ड्राइविंग कर रहे थे और आपने कोई ऐसी बहुत ओवर स्पीडिंग वगैरह नहीं करी थी, लेकिन एक बंदा जो था वो सामने आ गया, बच्चा सामने आ गया, ठीक है, तो आप तो नॉर्मल गाड़ी चला रहे थे लेकिन एकदम से आएगा तो फिर आप नहीं बचा सकेंगे, ठीक है, तो ये खताए फेल हो गई, ठीक है। और खताए राय क्या हो गई कि आप समझ रहे थे कि जी इस बंदे को मारना जायज है, लेकिन वो असल में जायज नहीं था, वो आपकी आपकी राय की गलती थी, ठीक है, तो वो खताए राय होगी कि आपने गलत समझ करके किसी को कत्ल कर दिया। तो ऐसी सूरत में ये मामला नहीं होगा, लेकिन आप जानबूझ करके समझ करके किसी को कत्ल करेंगे। अच्छा, मारुफ मुसाइन में अब इसमें काफी तफसीर है, तो मैं एक्चुअली हकीकत यह है कि डेढ़ पेज के अलावा मुताला भी इसका ज्यादा नहीं कर सका, जितना पढ़ा है बस उतना 10 मिनट में पढ़ लेते हैं कि जिस तरह बातिल तरीके से गैर का माल खाना जायज नहीं, खुद अपना माल भी बातिल तरीके से खर्च करना जायज नहीं है। आयत के अल्फाज में अमवालकुम बैनकुम का लफ्ज आया है जिसके मानी है अपने अपने माल आपस में। इसमें ये बात तो इत्तेफाक मुफस्सरीन दाखिल है ही कि कोई शख्स दूसरे का माल नाजायज तरीक पर ना खाए। अबू हयान रहमतुल्लाह ने तफसीर बहर मुहीत में फरमाया कि इसके मफहूम में ये भी दाखिल है कि कोई अपना ही माल नाजायज तौर पर खाए, ये भी यानी ममनू है। मसलन ऐसे कामों में खर्च करे जो शरण गुनाह या इसराफ़े बेजा हैं, वो भी आयत की रूह से ममनू व नाजायज है। ठीक है, जैसे कि सूरह हुजरात के अंदर भी ये बात पढ़ चुके हैं कि इसराफ हराम है, और सूरह बनी इसराइल के अंदर भी ये अहकाम आए हैं, ठीक है, कि इसराफ करना हराम है वगैरह। और इसराफ जो है वो इसकी तारीफ में यानी एक पैसा भी अगर हराम के अंदर इस्तेमाल करता है तो वो भी इसराफ की तारीफ के अंदर आता है, तो अपना माल भी इसमें शामिल हो गया। आयत में ला ताकुलू का लफ्ज आया है जिसके मानी है मत खाओ, यानी लफ्जी मानी मत खाओ, मगर आम मुहावरे के एतबार से इसके मानी ये है कि दूसरे के माल में नाहक तौर पर किसी किस्म का तसर्रुफ ना करो, ख्वा खाने पीने का हो या उसे इस्तेमाल करने का। उर्फ आम में किसी के माल में तसर्रुफ करने को उसका खाना ही बोला जाता है, यानी खाने से मुराद जो है ना यहाँ पर तसर्रुफ है। तसर्रुफ का मतलब होता है कि चेंज करना, ठीक है ना, जिसको सर्फ कहते हैं ना, जिस तरह चेंज, डू यू हैव सर्फ, है दुकान में जाके कहते हैं ना फी सर्फ, चेंज है आपके पास 500 रियाल का, ठीक है, तो सर्फ से जो है तसर्रुफ निकला, और उसका मतलब होता है चेंज करना, अदल बदल करना, किसी को कुछ कर देना या उसको इस्तेमाल कर देना वगैरह, अगरचे वो चीज खाने की ना हो। लफ्ज बातिल जिसका तर्जुमा नाहक से किया गया है, अब्दुल्ला बिन मसूद और जमहूर सहाबा के नजदीक तमाम इन सूरतों पर हावी है जो शरण ममनू और नाजायज हैं, जिसमें चोरी, डाका, गसब, खयानत, रिश्वत, सूद और कमार और तमाम मामलात फासदा दाखिल हैं। ठीक है, सूद भी अगर आप किसी से लेते हैं तो वो भी दूसरे का माल ले रहे होते हैं तो वो भी नाजायज है, रजाना ने मना किया है। और कमार यानी जुआ कमार वगैरह की जो शक्लें होती हैं तो उसमें भी लॉटरी वगैरह जो आजकल जिसको कहते हैं, ये सब इसके अंदर दाखिल है। बातिल तरीके से कोई माल खाने की तशरीह और तफसील, कुरान करीम ने एक लफ्ज बिल बातिल फरमाकर तमाम नाजायज तरीकों से हासिल किए हुए माल को हराम करार दे दिया। फिर इन नाजायज तरीकों की तफसीलात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले फरमाई, आप ने हर नाजायज मामले की तफसील बयान फरमा दी। इससे यह भी मालूम हो गया कि जो तफसीलात नाजायज खरीद व फरोख या नाजायज इजारा वगैरह की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मशहूर हैं, वो दर हकीकत इस कुरानी हुक्म की तशरीह है, इसलिए वो सब अहकाम एक हैसियत से कुरान ही के अहकाम हैं। ठीक है, अब बातिल की तो तशरीह कुरान के अंदर नहीं मिल रही ना, तो अगर हदीस का इनकार करेगा कोई तो फिर यहाँ पे बातिल का क्या मतलब है भाई? ठीक है ना, हु विल डिफाइन व्हाट इज बातिल, वही होता है कि जो हदीस का इनकार करता है, असल में उसका मकसद ये होता है कि आई विल डिफाइन व्हाट इज बातिल। ठीक है ना, तो गांधी साहब जैसे आजकल एक निकले हुए हैं ना इस मैदान में सबसे आगे बजाय नजर आते हैं, है ना, हदीस का इनकार, तो मकसद क्या है हदीस का इनकार करने का? असल मकसद हदीस का इनकार नहीं है, उनको कोई हदीस से बोझ नहीं है, उनको कोई ये नहीं है कि हदीस का इनकार करके उनको कोई कमरे मिल जाएंगे। असल मकसद ये है कि वो अपनी डेफिनेशन लेकर के आना चाहते हैं, दीन को खुद डिफाइन करना चाहते हैं, और हदीस उसके रास्ते में रुकावट है। ठीक है, तो रुकावट को दूर करो, इनकार कर दो उसका, है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो फिर आसान हो जाता काम। बहरहाल तो अब ये तफसीलात कहाँ से मिलेंगी? हदीस से मिलेंगी। अहदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितने अहकाम शरिया मजकूर हुए हैं सबका आम तौर पर यही हाल है कि वो किसी न किसी कुरानी इशारे की तशरीह होती है, ख्वाह हमें मालूम हो या ना हो कि ये फना आयत तशरीह है। ठीक है, तो वो मुहदसिन ने काम किया हुआ है, लेकिन अब हम हर कुल जाके इसको स्टडी तो नहीं कर सकते ना कि ये किस हदीस के अंदर कौन सी वाली आयत की तशरीह है वगैरह। अच्छा, यही मामला हदीस का भी है, और यही मामला जो है वो इजमाए उम्मत का भी होता है कि इजमाए उम्मत भी जो है ना वो भी कुरानी अहकाम ही की तशरीह होती है, या हदीस ही से जो हमें उसूल मिलते हैं उन्हीं की तशरीह होती है। तो ये सब भी जो है ना वो असल में कुरान ही से ही माखूज है, हदीस भी और इजमा भी। आयत के पहले जुमले में नाहक और नाजायज तरीकों से किसी के माल में तसरुफ करने को हराम करा दिया गया है। दूसरे जुमले में जायज तरीकों को हुरमत से मुस्तस्ना करने के लिए इरशाद फरमाया, इल्ला अन तकुना तिजारतन अन तराध मिनकुम, यानी दूसरों का वो माल हराम नहीं है जो बजरिया तिजारत बाहमी रजामंदी से हासिल किया गया हो। जायज तरीके अगरचे तिजारत के अलावा और भी हैं, मसलन आरियत हिबा, यानी आपने किसी को आरियतन लोन कर दिया, आरियतन देना कहते हैं, हिबा कर दिया यानी दे ही दिया आपने तोहफतन, ठीक है ना, अब वो उसकी मिल्कियत हो गया आपकी हिबा करने की वजह से। सदका कर दिया, ठीक है, सवाब की नियत से आपने कि भाई सबके वाला मुझे सवाब चाहिए, तो वो भी आपने जिसको सदका किया वो उसकी मिल्कियत बन गया। मीरास, एक बंदा मरा, अब उसका सारा का सारा जो माल है वो अल्लाह ताला ने डिवाइड कर दिया उसके वारिसों में। ठीक है, तो तिजारत के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आम तौर पर एक शख्स का माल दूसरे के तसरुफ में आने की मारूफ व जारी सूरत तिजारत ही होती है। ठीक है, क्योंकि यानी बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस और पता नहीं जिलियंस ऑफ डॉलर्स और ये सब जो है वो जो इधर से उधर हो रहे होते हैं वो मीरास में कोई थोड़ी हो रहे होते हैं, हिबा कोई थोड़ी कोई कर सकता है इतने बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स, है ना। आयतन सबका ये कुछ भी जो है ना वो इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी अमाउंट नहीं हो सकता जितनी अमाउंट में तिजारत का माल होता है। इसी वजह से लिल अक्सर हुक्मुल कुल, अक्सर के ऊपर जो है वो कुल का हुक्म लगा दिया जाता है, तो तिजारत का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर तो तिजारत में ही इधर से उधर होते हैं। फिर तिजारत के मानी आमतौर पर सिर्फ बै व शरा के लिए जाते हैं, बेचने और खरीदने के। मुझे कभी याद नहीं रहता था शुरू में कि जी बै का मतलब बेचना होता है कि खरीदना होता है और शरा का मतलब क्या होता है। तो अल्लाह ने आसानी फरमाई दिल में डाल दिया कि बै जो है ना वो बा से शुरू होता है और बेचना भी बा से शुरू होता है, तो फिर उसके बाद आसानी हो गई कि बै जो है वो बेचने के लिए रहता है और बाकी जो रह गया खरीदना तो वो शरा, तो खरीदो फरोख के लिए लिए जाते हैं। मगर तफसीर मजहरी में इजारा यानी मुलाजमत और मजदूरी और किराए के मामलात को भी तजारत में दाखिल कर दिया करार दिया गया है, क्योंकि बै में तो माल के बदले में माल हासिल किया जाता है और इजारे में मेहनत व खिदमत के बदले में माल हासिल होता है। लफ्ज तिजारत इन दोनों को हावी है। ठीक है, हमारे मशायख ने जो बात करी हजार साल पहले, कई सौ साल पहले, ये दुनिया जो है ना आज उसी के बजा करके सारी की सारी मुत्तफिक हुई हुई है। ठीक है, ये फिका की जितनी आप किताबें देख रहे हैं, कुदूर शरीफ से शुरू करें या नूरुल हिदा से शुरू करें और हिदायत शरीफ तक, तो जो मामलात के जो किताब होती है तो उसके अंदर ये सारे के सारे मामलात होते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर इजारे के बारे में क्या जबरदस्त बात फरमाई है कि इजारा जो है ना ये मेहनत और खिदमत, ठीक है, इसको आज की दुनिया में क्या कहा जाता है, इसको सर्विसेज इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है ना, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप अपना वक्त प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, वक्त टाइम हैज ए वैल्यू। ठीक है, आपकी जो इनटैंजिबल सर्विसेज होती हैं जिनको कि आप जो है वो क्वांटिफाई जो है वो बजाहिर किसी प्रोडक्ट की शक्ल में नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो उसकी जो है वो वैल्यू होती है, इसको इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी कह देते हैं ये। ठीक है ना, यानी इंटेलेक्चुअल कैपिटल के अंदर तो अजीब, आप पढ़ते चले जाए अल्लाह के निजाम के ऊपर और भी बंदे की यानी निगाह खुलती है। ठीक है, कि यानी इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ये, कि जिनकी की एक बाकायदा वैल्यू होती है, हत्ता के गुडविल की वैल्यू होती है। एक बिजनेस आप एक स्टोर बेचते हैं, ٹھیک ہے نا, تو وہ اسٹور کے اندر جتنی پروڈکٹس رکھی ہوئی ہیں اس کی قیمت لگائی جاتی ہے, اسٹور کا جو 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 اسپیس ہے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے, اس کا جو پلاٹ ہے اس کی قیمت لگائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک قیمت ہوتی ہے اس کے گڈ ویل کی, کہ بھئی یہ اسٹور کتنا چلتا ہے, کتنا لوگوں میں مشہور ہے, اس کی ریلیشن شپس کیسی ہیں اس علاقے کے اندر. آج کل تو انٹرنیٹ کے اوپر اس کی کیسی پریزنس ہے, اس کا آن لائن یہ جو ہے وہ کیسا بزنس چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ویلیو کے اندر ایڈ ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری جو ہے وہ یعنی سروسز انڈسٹریز بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, اور اس کے مزید اس کے آگے بھی, اور نہ جانے کیا کیا آپ لوگ جو اس فیلڈ کے اندر ہیں اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہے نا یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے, لفظ تجارت ان دونوں کو حاوی ہے. مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے, لیکن اگر رضامندی کے ساتھ یعنی بیع و شراء یا ملازمت و ضرور اور مزدوری کا معاملہ ہو جائے تو اس طرح دوسرے کا مال حاصل کرنا اور اس میں مالکانہ تصرفات کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے. تو ٹائم پورا ہو گیا اور اس حدیث کا مطالعہ بھی اگزیکٹلی یہیں تک ہو سکا تھا, اس کے آگے مطالعہ بھی نہیں کیا. اگر کسی کو کوئی چیز شیئر کرنی ہے یا پوچھنی ہے تو آپ پوچھ لیں, ادروائز اس کے معاش کے ذرائع میں تجارت اور محنت سب سے اہم ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا میرے خیال میں کوئی سوال وغیرہ نہیں لگ رہا کسی کے پاس, تو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.